الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جمعہ کے دن کی یہ آخری گھڑیاں ہیں اور پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی اکثر کی رائے یہ رہی ہے کہ جمعہ کے دن جو ساعت اجابت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے وہ یہی اخیری جو وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا وقت یا عصر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی ایک گھڑی ہے کہ جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت عطا فرمائی ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ 27ویں ہے اور اس میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے بہت سے حضرات اس کے قائل رہے، بعض صحابہ بھی تھے اور بعد میں بھی بہت سے حضرات اس کے قائل رہے کہ لیلۃ القدر 27 کو ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر اس میں ہوتی ہی ہوگی، جب اتنے صحابہ کا اور اتنے حضرات کا قول ہے تو اس کا بھی اہتمام کی ضرورت ہے کہ آج کی رات بھی ہماری اچھی حالت میں اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے گزر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجنا چاہا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی صحابہ کو اس طرح تیار کر لیا تھا کہ وہ کام سنبھال سکیں اور آگے بڑھائیں اس کام کو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، چونکہ تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سکھا دیا تھا کہ کس طریقے سے آگے کام کرنا ہے۔ بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی جا چکے تھے، لیکن بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن روانہ فرما رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ ظاہر ہے بھی عجیب منظر ہوگا کہ معاذ رضی اللہ عنہ اوپر ہیں، ایک تو یہ کہ چلے سواری برابر کی ہو، معاذ رضی اللہ عنہ اوپر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پیدل اور نیچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نہیں، اسی طرح ہے، تمہیں اسی طرح جانا ہے، تم جاؤ میں ساتھ ساتھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق ہی کے ایک نمونہ ہے کہ باوجود اس مقام کے وہ سادگی، وہ تواضع، اور اس طرح ان کو ان سے جب کام لیا ہے تو ان کو کس طریقے سے ان سے کام لیا اور کیا مزاج ان کو سکھایا کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ جب وہاں آگے جائیں گے تو وہ کس طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ ہم نے ہمارے بڑے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تو ان کا بھی معاملہ باقی رعایا کے ساتھ اسی طرح ہوتا تھا کہ ہم چھوٹے اور باقی بڑے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں، نصیحتیں بھی فرماتے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عام ھذا، اے معاذ شاید آئندہ تم مجھ سے مل نہیں سکو گے، گویا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ یہ اخیری زیارت ہے، اخیری آواز میری سن رہے ہو، یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عام ھذا، شاید آئندہ اب تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، ولعلک ان تمر بمسجدی وقبری، شاید میری مسجد اور قبر سے گزرو گے۔ ظاہر ہے معاذ رضی اللہ عنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، تسلی دی جس میں ہمارے لیے تسلی بھی اور سبق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، چونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ مدینہ میں رہنے والے بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اول الناس بی، کہ وہ مجھ سے قریب ہیں، میرے مقرب ہیں، وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءَ الْمُتَّقُونَ من کانو و حیث کانو، میرے اولیاء یا ان اول الناس بھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرے مقرب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، جہاں بھی ہوں جو بھی ہوں، ہمارے لیے سبق بھی ہے اور ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے دور ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت بعد ہم آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ انما اولیائی المتقون، کہ مجھ سے قریب رہنے والے میرے ولی اور مجھ سے قریب، مجھ سے دوستی کا تعلق، محبت کا تعلق رکھنے والے، حقیقی معنی میں جو تعلق ہوگا اور محبت ہوگی وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں. وہی جس کا تذکرہ ابھی ہمارا تعلیم میں چل رہا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہم یہ تو بار بار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دین اصل اتباع کا نام ہے. جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں کہ میں سوار رہوں، آپ معاذ رضی اللہ عنہ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں. ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ دین اتباع کا نام ہے، لیکن اتباع کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، بہت کم موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا، یعنی زمان سالوں کے اعتبار سے بہت کم سال ملے، روایات کی تعداد سب سے زیادہ ان سے منقول، لیکن ایک عجیب امتحان کا موقع آیا. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر حدیث، ہر موقع، لیکن ایک عجیب امتحان آیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، بڑا مجمع صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے، اور تعداد تقریباً بار بار تذکروں میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ 124,000، واللہ عالم کیا تعداد ہوگی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایک بہت رونق، ایک بہت بڑا مجمع مدینہ منورہ میں جمع ہوا، اور پھر میقات والی جگہ الحلیفہ، وہاں پر پھر مجمع اور بڑھ گیا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا تھا، پھر اس کے بعد ایک ہفتے تک سفر جاری رہا، اور پھر اس دوران مکہ مکرمہ میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. یہ پورا ایک سفر تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس وقت خدمت کی ضرورت تھی. ان کے لیے امتحان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں یا والدہ کی خدمت کریں، لیکن دین اتباع کا نام ہے. اس وقت سعادت ایک طرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر حج کے حالات دیکھیں. اس وقت کی احادیث، حج کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ وہ ساتھ نہیں تھے. باقی ہر ہر موقع پر فلاں موقع پر یہ فرمایا، اس موقع پر یہ فرمایا، اور لوگوں کو یہ بھی ہوتا تھا، یعنی تعجب ہوتا تھا کہ اور اتنے صحابہ ہیں وہ یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے. یہ اس لیے کہ انہوں یہ ہر وقت ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، ہر وقت ساتھ ہوتے تھے اور ہر بات سنتے تھے، یہ محفوظ ہو جاتا تھا اور نقل بھی کرتے تھے، ہر چیز کا اہتمام تھا ان میں. بہرحال حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں جا سکے تھے. یہ وہی دین اصل اتباع کا نام ہے کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں ہیں جنہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. یہ اب رمضان کا مہینہ تو آخر پہ آ رہا ہے، ایک اہم دعا جس کا پہلے ذکر آیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بہت اہتمام سے اور اس پہ غور کر کے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ حاصل ہو جائے. وہ دین کی صحیح سمجھ میں ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس عمل کرنے میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کر لیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے، بسا اوقات جب کوئی بہت اہم بات ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صحابہ کو اچھی طرح متوجہ فرما دیتے تھے. بہت اہتمام سے یہ اعلان فرمایا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو یہ 5 باتیں مجھ سے سیکھ لے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ خود عمل کر لے، لیکن خود عمل کرنے میں انسان کو کبھی ذرا دیر لگتی ہے کہ اچھا میں اپنے وہ پختگی لا رہا ہوں، لیکن کم از کم سکھا تو دے. یہ تھا جو سیکھو وہ آگے سکھانا ہے. من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یا کم از کم وہ آگے تو سکھا ہی دے اور خود عمل کی کوشش کرتا رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بیٹھے تھے، ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے انگلیوں پہ گنوایا کہ دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں، 5 ہیں، یاد رکھنا. کون سی 5 چیزیں؟ ان میں سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، دیکھو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وہی جس کا بھی تعلیم میں ذکر آ رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں عبادات کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر بسا اوقات اور بہت سو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا موقع ہے، نمازوں میں دل لگ رہا ہے، تلاوت میں دل لگ رہا ہے، جب مزہ آتا ہے تو اس وقت زیادہ اہتمام سے کر لیتے ہیں، لیکن جب ذرا مشکل ہونے لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ماحول موافق ملا تو کر لیا، جب ماحول موافق نہیں ملا تو نہیں کیا۔ پتہ نہیں اللہ کے لیے کیا تھا، اپنے مزہ کے لیے کیا تھا ہم نے، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب مزہ آ رہا ہے تب تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جب مزہ نہیں آ رہا تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ روکنے والی چیز جو ہے وہاں پر ہمارا امتحان ہے کہ اب ہم، مزہ آنا نہ آنا تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن کرنا نہ کرنا انسان کے اختیار سے ہے۔ تو وہاں پر اب ہمارا امتحان آتا ہے رمضان کے بعد کہ اچھا اب مزہ نہیں آ رہا، اب دل نہیں لگ رہا، لیکن ہم نے جو معمول مقرر کیا تھا اپنے لیے، انسان اپنی آج کل تو روزانہ کی ایک مستقل ترتیب ہے اور انسان اس کے مطابق وقت گزارتا ہے، لیکن اس کا ہر معمول کا کچھ کچھ حصہ انسان اپنے لیے مقرر کر لے، جو انسان یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ مجھے یہ رمضان کے بعد اب جاری رکھنا ہے، کچھ نمبر، کچھ تعداد تلاوت کی کچھ مقدار ہو، اور تسبیحات کی کچھ مقدار ہو، ذکر کی کوئی مقدار ہو، اور یہ کچھ معمولات کہ اچھا یہ اب مقرر کر لیں کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو جاری رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ظاہر ہے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس میں ہمیں خاص طور پہ، مجھے ابھی ان باتوں کا ذکر کرنا ہے اس لیے کہ ہمارا اصل جو پیچھے موضوع چل رہا تھا گھریلو زندگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، لیکن خیر میں خاص اس موضوع پر نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو، یعنی اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی خاص ایسی چیزیں ہمارے زندگیوں میں پائی جاتی ہیں، وہ کون سے ایسے اعمال ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں جس سے ہمارے خاندانوں میں توڑ، خاندانوں میں بگاڑ، آپس میں نا اتفاقیاں اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ایک عام پریشانی ہے۔ اور وہاں جا کر انسان پھر، ظاہر ہے جب گھریلو پریشانی ہے، اب نمازوں سے بھی بے توجہی ہونے لگی، اب انسان پریشانی میں انسان پھر بہت سے اپنے غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ جیسا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ امت پریشان ہے، اور پریشانی کے حل کے لیے وہ کام کر رہی ہے جس سے پریشانی ختم نہیں بلکہ اور بڑھتی ہے۔ اب جب پریشانی آتی ہے، لڑائی جھگڑے آتے ہیں، تو انسان کوئی اور ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جس سے پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور پریشانی بڑھتی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی کے ان حصوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پیش نظر رکھ کے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر تعلیم فرمائی ہیں۔ مثالاً چند چند چیزوں پر ہم گزر جاتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو تذکرہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر میں جو معاملہ ہوتا تھا، جو اخلاق تھے، اب جب تذکرہ آتا ہے شوہر کے حقوق کا، یا بیوی کے حقوق کا، یا والد اور اولاد کے حقوق کا، تو سب سے پہلی چیز جو ہم جہاں غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لینے کی بات کرتے ہیں، دینے کی نہیں۔ میرے ذمے کیا حقوق ہیں وہ مجھے یاد نہیں رہیں گے، لیکن یہ مجھے یاد رہے گا کہ دوسرے کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ شوہر اگر ہے تو شوہر کو یہ یاد ہوگا کہ بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا اچھا اذا امرها اطاعت ہوں، اذا غاب عنها حفظت ہوں، وہ حقوق یاد رہتے ہیں۔ اور عورت کو اگر یاد رہیں گے تو یہ یاد رہے گا کہ ہاں یہ عورت کے جو عورت کو اگر یاد رہے گا تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی تو کر لیا کرتے تھے، گھریلو کام میں بھی تو حصہ لینا سنت ہے، بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اس وقت۔ تو ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق یاد رہتے ہیں، اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ یاد نہیں رہتے۔ یہی معاملات ہمارے صرف ایک گھریلو نہیں، ایک عام ہیں، ایک عام معاملات ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہی ہے کہ دیکھو تمہارے ذمے جو ہے وہ کر لو، اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، دوسروں کے حقوق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اس لیے کہ ہمارا معاملہ ہمارے اختیار میں ہے، دوسرے سے حقوق کے مطالبہ کرنا وہ ایک جھگڑے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں وہ ادا کرے نہ کرے، لیکن ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ تو ہیں، ان کا ہم سے سوال ہوگا۔ لکم، یعنی ہر ایک کو، یعنی ہر ایک کا اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے اور حساب دینا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم جہاں پر غلطی کرتے ہیں، جب حقوق کا معاملہ آتا ہے تو ہر ایک کو دوسرے کے حقوق یاد ہوتے ہیں۔ اپنے حقوق انسان بھول جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض بہت اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے ایک توڑ واقع ہو رہا ہے. ہم اپنے طور سے اپنی زندگی کے جائزے لے لیں, ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی زندگی میں وہ بعض چیزیں نہ ہوں. ایک ہوتا ہے ہم میں خاندانوں میں آپس میں جوڑ کر بیٹھنے کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی. یہ جڑ کر نہ بیٹھنا جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ایک مصروفیت, ٹھیک ہے مصروفیت ہے, فلانے کا یہ وقت ہے, فلانے کا یہ ٹھیک ہے, ہم کوئی وقت طے کر لیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دین کی تعلیم, کوئی کتاب وغیرہ کی تعلیم کے لیے بھی کوئی وقت ہو, دینی مشاغل کے لیے کوئی وقت ہو وہ بھی ہو, اور ویسے بھی ایک وقت کوئی اجتماع کا ہونا چاہیے, چاہے کھانے کے طور پر کھانے کے ایک وقت متعین ہو. یہ نہ ہو کہ جو جب آیا مائکروویو میں کھانا گرم کیا اور کھا لیا اور اپنے زندگی گزار رہے ہیں. ایک اجتماعیت کی ایک صورت ہو, اور یہ چیز صرف اپنے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی ہے. یہ ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمائی ہے. ساتھ رہنا, ساتھ کھانا, یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے, بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کچھ پریشانی کا اظہار کیا, آپ نے فرمایا کہ شاید تم ساتھ نہیں کھاتے ہوگے. بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ازواج مطہرات, یعنی ایک تو یہ کہ سب کے الگ الگ حجرے ہوتے تھے, کبھی ساتھ ساتھ بیٹھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے باتیں کر رہے ہیں. یہ اجتماعیت کی ایک شکل سکھائی ہے, اور اس میں بھی پھر خاص طور پہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے باتیں کر رہے تھے تو اس میں کوئی واقعہ سنایا, تو ازواج مطہرات میں سے ایک نے کہا کہ کان ھذا الحدیث حدیث خرافہ, یعنی یہ صرف اندازہ معلوم کرنے کے لیے کہ صرف یہ نہیں کہ آخرت ہی کی باتیں چل رہی تھیں بلکہ ذرا سے دل لگی کی باتیں بھی, ذرا سے دل لگی کی باتیں بھی کبھی ہوا کرتی تھیں. تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ ھذا حدیث حدیث خرافہ, یہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حدیث خرافہ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے. خرافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے بھی ہو خرافہ کس کو کہتے ہیں, خرافہ کون ہے, کیا کچھ پتا ہے؟ یہ ایک مثل مشہور تھی عربی میں کہ جب کوئی عجیب بات ہوتی تھی تو اس کے لیے کہہ دیتے تھے حدیث خرافہ, کوئی بھی عجیب بات ہوتی تھی اس کے لیے حدیث خرافہ کہتے تھے. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے ایسی عجیب بات فرمائی ہے کہ جیسے حدیث خرافہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانتی ہو خرافہ کیا ہے, کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرمائی. ٹھیک ہے ایک مثل کے طور پر مشہور تو ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ بیان فرمایا. فرمایا خرافہ ایک آدمی کا نام تھا, وہ ایسا آدمی تھا کہ اسے جنات اٹھا کر لے گئے تھے. اسلام یہ قرآن کے نزول سے پہلے جنات کا بڑا زور تھا, اور اس کے بعد قرآن کے نزول کے بعد ان کا زور ٹوٹ گیا. یہ حدیث جب قرآن کے نزول شروع ہوا تو اوپر ان کے آسمان پہ جو پہرے رکھ دیے گئے تھے کہ فمن یستمع الآن یجد له شہاب الرصد, آسمان پر پہرے رکھ دیے گئے, زمین میں ان کا زور توڑ دیا گیا. بڑے عجیب جو واقعات پیش آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرافہ یہ شخص تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور ایک عرصے تک اپنے پاس رکھا, تھوڑا عرصہ وہاں رکھنے کے بعد پھر ان کو آ کر پھر انسانوں میں چھوڑ دیا. تو اب ظاہر ہے اس نے وہاں پر جو عجیب عجیب حالات دیکھے تھے, جو واقعات دیکھے تھے, تو وہ آ کر انسانوں میں کبھی بیان کرتا تھا, ہاں میں نے یہ دیکھا تھا, یہ ہوا تھا. ظاہر ہے عجیب عجیب باتیں ہوتی تھیں ان کی, جنات کی عجیب عجیب واقعات ہوتے تھے, یہ ہوا تھا اور اچھا فلاں موقع پر, اچھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا, ایک میرے پاس آیا تو اس طرح ہوا. تو اس کی باتیں سن سن کر لوگ یہ کہتے تھے, یعنی اس کو چونکہ لوگ خرافہ کہتے تھے, چاہے اس کا نام تھا یا لقب تھا, اس کو لوگ خرافہ کہتے تھے. تو اس کے بعد مشہور ہو گیا کہ اچھا جو بھی عجیب بات کرے گا تو حدیث خرافہ. لیکن خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ یہ بیٹھنا, یہ بھی ہمیں یعنی وہ صحابہ کے اس کو خاص باقاعدہ نقل کرنا اور ہم تک اللہ تعالیٰ نے یہ پہنچایا, ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک گھروں میں, خاندانوں میں آپس میں جوڑ, ساتھ بیٹھنا, آپس میں بات چیت, یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. ہاں اس میں فضولیات سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اس میں بھی ہر چیز میں ہم افراط و تفریط میں کچھ زیادہ ہی یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور ہوتا ہے تو بڑے بڑے ہال کرائے پر لے کے اب دعوت ہے جس کا ابھی ذکر آیا تھا. تو اعتدال کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اسراف سے بچ کر, لیکن یہ کہ جوڑ کی ایک شکل ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت سے خاندانوں میں تباہی لا رہی ہے اور بہت سوں کو اس سے شاید واسطہ پڑا ہوگا, چونکہ بعضوں کو واسطہ پڑتا ہے طب کے لحاظ سے اور بعضوں کو واسطہ پڑتا ہے ان کے پاس سوالات آتے ہیں اس لحاظ سے, تو بہت زیادہ خاندانوں میں توڑ آتا ہے. اس کی بڑی وجہ ہمارے فون ہوتے ہیں. فون کیا چیز ہے؟ ایک تو تھا کہ فون کسی زمانے میں صرف رابطے کے لیے ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے اب سے بہت سو کو ظاہر ہے پتہ ہی ہوگا کہ اب سے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو فون صرف ایک پیغام کسی جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے. ہم جب پڑھتے تھے, مجھے یاد ہے انگلینڈ میں پڑھتے تھے, تو فون کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا. سال میں کبھی ایک دو مرتبہ شاید بات ہو جاتی تو ہو جاتی. اب تو یہ ہے کہ اچھا آج کھانے میں کیا پکا ہے وہ بھی گھر میں جا کر پتہ چلے گا, والدین کو پتہ ہوتا ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہے تو بچہ وہ گھر فون کرے گا کہ اچھا سر میں درد ہے, آفس میں وہ آ کر ان کے والدین کے آفس میں فون کریں گے کہ فلانے کے سر میں درد ہے تو اس کو دوائی دے دو. وہ خود جا کر آفس میں بتا سکتا تھا کہ ٹائلنول دے دو دوائی, سر میں درد ہے. وہ گھر فون جاتا ہے. اور یہ تو میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں, صرف فون کو اگر صرف فون کی حد تک بھی استعمال کریں تب بھی اس میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ گھر میں والدین پریشان, لوگ پریشان. لیکن اس کے علاوہ یہ فون ہمارے لیے کتنی چیزیں ہیں آپ حضرات کو, جس سے ظاہر ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک خاندانی توڑ کا ذریعہ بن گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ صرف فون بات کی حد تک نہیں ہے, اس کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو طلاقیں ہو رہی ہیں, کہ صرف ظاہر ہے کچھ واقعات کی تفصیلات میں جانا مقصد نہیں, صرف یہ کہ تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں ان چیزوں کو کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں بہتر شکل اختیار کر لیں, جو آہستہ آہستہ آگے جا کر بہت برائی تک پہنچا رہی ہیں. اب لڑکوں میں بھی ہوتا ہے, اب گھر پہ آئے ہیں تو فون پہ مصروف ہیں, تو ساتھ اگر بیٹھے بھی ہیں تو وہ اجتماعیت کی شکل ختم ہو گئی, وہ نہیں رہا. ساتھ بیٹھے بھی ہیں تو اچھا ہر ایک اپنے اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ اجتماعیت کی شکل ختم ہو گئی. ہر ایک کے تعلقات بہت دور دور تک ہیں لیکن آپس میں ساتھ بیٹھنے والوں کے آپس میں تعلقات ختم ہو چکے ہیں. پھر یہ ہے کہ اچھا یہ طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں کہ اچھا گھر میں شوہر آیا یہ کرنا ہے, نہیں میری امی کا میسج آیا کہ اس طرح کرنا ہے. وہ عام واقعات ہیں, یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے عجیب چیز ہے لیکن یہ عام واقعات ہیں اور عام گھروں میں پیش آتے ہیں کہ عام طور پر شاید ہماری پتہ نہیں ہر ایک کے ذہن اس کو قبول کرے نہ کرے, لیکن زیادہ تر جو طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں اس میں بنیادی وجہ والدین بن جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, والدین بن جاتے ہیں جو زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں, چونکہ وہ بچی کی خیرخواہی کریں گے تو بچے کی جب خیرخواہی کریں گے, نہیں تمہیں آج یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب ان کو کیا پتا کہ کتنی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. شوہر کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میرے امی نے منع کیا, آج مجھے آرام کی ضرورت ہے. تو اب ظاہر ہے دل میں ایک بات تو بیٹھ گئی, چاہے وہ بہت اچھے اخلاق والا بھی ہوگا دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی. اس کے والدین, اب لڑکے کے والدین کی طرف سے کوئی آ جائے گی بات کہ نہیں اس کو کہو کہ یہ کرنا ہے. اب بیچارے یہ میاں بیوی آپس میں ایک طرف اس کے والدین کی مانیں یا اس کے والدین کی مانیں. یہ ایک مسائل ہمارے گھروں کے ہیں. یہ فون ایک چیز نہیں ہے, یہ کئی فتنوں کا ذریعہ ہے, خاندانوں کی توڑ کا ذریعہ ہے. بچے اگر صحیح وہ شرارت زیادہ کر رہے ہیں ان کو ہاتھ میں فون دے دو, انٹرنیٹ کے ساتھ فون دیا ہوا ہے, اب وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں کہاں اس میں جا رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کئی چیزیں ہیں, اس کے طبی نقصانات اپنی جگہ, دینی نقصانات اپنی جگہ ہیں, اور اس سے ایک عادت جو بن گئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے آگے جا کر وہ عادت ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے عبادتوں میں کتنا خلل واقع ہو رہا ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور نمازوں میں اگر انسان یہ غفلت والی چیزوں میں اگر وقت لگاتا ہے, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, تو غفلت والی چیزوں میں جب انسان اپنا وقت لگاتا ہے نماز کے وقت, اچھا فلانے نے یہ بھیجا تھا, اچھا فلانے نے یہ کیا تھا, یا فلانے میں نے وہ چیز دیکھی تھی, وہ سب تصورات, سب نقشے جو ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ, اب وہ نماز کے وقت سب چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اور انسان کہتا ہے نماز میں خشوع حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ غفلت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے, غفلت کے اسباب بڑھتے جاتے ہیں, اتنا ہی زیادہ یہ ہماری عبادتوں سے ہماری دوری بھی پیدا ہوتی جاتی ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ جو اور مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے فون کے, لیکن یہ بہت سی خود ہی بذات خود ہی اگر اس میں دیکھیں تو اس میں کتنے نقصانات ہیں. طبی نقصانات کے علاوہ دینی لحاظ سے اس کے بڑے نقصانات ہیں, غفلت تو پیدا کرتا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا کہ کمپیوٹر میں انسان اپنی ضروریات دیکھ لیتا تھا, اب یہ کہ ہر وقت جیب میں ہے تو ہر وقت انسان کا نہیں, بسا اوقات ہوتا ہے کہ اب سے ہم کچھ عرصہ پہلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر درمیان میں آپ کے پاس 5 منٹ ہیں کچھ کرنے کا نہیں ہے تو چلو کچھ تھوڑا پڑھ لیا, تسبیح پڑھ لی, کچھ قرآن کی تلاوت کر لی, تھوڑا سا کوئی وقت کسی اچھے کام میں استعمال کر لیں. اب یہ کہ چلو تھوڑا 5 منٹ ہے تو میں ذرا میسج دیکھ لوں اپنے. یہ ایک عام مزاج جو بنتا جا رہا ہے کہ دین سے ہماری دوری, اور یہ باقاعدہ یعنی گویا دین سے دوری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہم لوگوں کے لیے, یہ اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور اہم سبب، ویسے تو اسباب کئی ہیں ہم اس پر نظر ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک اور جو بڑا سبب اسی فون سے متعلق بھی یا عام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ہماری نظروں کا مسئلہ، بد نظری، جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر کیا ہے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. ایک تو ابلیس کا تیر، وہی ہماری ہلاکت کے لیے کافی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر سہم مسموم، یہ زہریلا تیر ہے جو ابلیس کی طرف سے لگایا جاتا ہے. انسان جب بد نظری کرتا ہے تو اس کے گناہ، جو گناہ ملا وہ تو ہوا ہی، اس کے قلب پر جو سیاہ داغ پڑا وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ اس کے ذہن پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، اور اس سے جو مفاسد وجود میں آتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے بے برکتیاں اور جو مفاسد وجود میں آتے ہیں، یہ بھی ایک طلاق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. ظاہر ہے اس طرح کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا انسان نے بد نظری کر لی اور ختم ہو گیا، وہ مسموم. اب ساسم نے فرمایا کہ زہریلا ہے، وہ زہر کا اثر فوری طور پر اگر نہیں مارتا تو زہر کا اثر تو اندر اندر چلتا ہی رہے گا، اور اس کے لیے بہت کچھ علاج کرنا پڑے گا تاکہ وہ زہر کا اثر ختم ہو. فوراً ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ تیر لگا نکلا، وہ زخم تو پھر بھی ٹھیک ہونے میں ٹھیک ہے وقت لگتا ہے، لیکن جو زہر ہوگا تو زہر کو نکالنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے. یہ ایک مستقل ہمارے فون کے، صرف فون سے متعلق نہیں لیکن فون میں بھی اور عام بھی، اور چونکہ یعنی سوالات آتے ہیں تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے گھروں کے حالات اس بنیاد پر بھی خراب ہوتے ہیں کہ مرد کو بد نظری کی عادت پڑ گئی ہے. اور ظاہر ہے جو وہ گناہ کا ہونا اپنی جگہ، اس کی وجہ سے نمازوں میں اور عبادات اور ان چیزوں کا خشوع، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے خاندانوں میں توڑ جن چیزوں سے واقع ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں. ہم اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں. بدگمانی ایک عام ہو رہی ہے، بد زبانی عام چیز ہے، جس کو قرآن نے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ کہ یعنی ہمزہ اور لمزہ، بہت زیادہ کسی کے عیب جوئی کرنا، چاہے سامنے ہو کسی کے پیچھے ہو، چغلی کرنا، یہ ایک عام چیز ہے. ہم اپنے زندگیوں میں، اپنے گھروں میں اگر ان چیزوں کا جائزہ لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، جس کو ہم نے شروع کیا تھا کہ اتق المحارم، تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، گھروں میں وہ کون سی چیزیں ہو رہی ہیں. چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو معصیت نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ معصیت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو ہم یہ دیکھیں یہ فون وغیرہ جو، تو اس کو اس کی کوئی حدود مقرر کریں کہ اوقات اس کے مقرر ہوں کہ اچھا یہ وقت اس کے لیے، اس کے علاوہ میرا وقت جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. انسان اپنی حد مقرر کرے کہ اچھا جو زائد چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی وقت مقرر ہو. ایسے عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے لیے وقت مقرر کر لیتے ہیں، اور جتنا باقی وقت بچا وہ فضولیات کے لیے. ہونا یہ چاہیے کہ فضولیات، یہ زائد جو چیزیں ہیں، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہو، باقی چیزیں انسان کے صرف ضروریات میں اور جو مفید کام ہیں اس کے لیے انسان استعمال کرے. یہ بعض چیزیں ہیں، اور یہ وہی جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا میں ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو، صحیح غلط کو ہم پہچان سکیں، غلط سے بچ سکیں. وہی ہم دعا کرتے ہیں ارین الحق حق ورزقنا اتباعہ، کہ حق کو حق پہچان سکیں اور اس کے مطابق ہم اتباع کریں، اور باطل کو باطل جان کر اس سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.